الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ظاہری اعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے باطنی اعمال بھی ہوتے ہیں. ظاہری اعمال مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ظاہری اعمال کہتے ہیں. اور باطنی اعمال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، رضا بالقضا جس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے حسد، کبر، بغض سے اپنے آپ کو بچانا، یہ باطنی اعمال ہیں. دونوں میں ضروری ہے کہ آدمی صدق اور اخلاص اختیار کرے. بظاہر دونوں کے دونوں لفظ جو ہے وہ قریب المعنی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. صدق کا مطلب ہوتا ہے سنت کے مطابق طریقہ اختیار کرنا، اور اخلاص کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یعنی نیت کا درست ہونا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں فرمایا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی عمل بھی کیا، محنتیں بھی کی، لیکن سب عمل اکارہ چلے گئے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو مخلص تو ہیں، اخلاص تو ہے، لیکن صدق نہیں ہے. یعنی آدمی نیت کا تو سچا ہے، صحیح ہے، لیکن جو عمل کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اخلاص پایا جا رہا ہے، صدق نہیں پایا جا رہا. اس کو یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی بہت ہی اخلاص کے ساتھ اسٹیشن پہ پہنچتا ہے اور اس نے لاہور جانا ہے، نیت اس کی بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، لیکن بیٹھ گیا کوئٹہ والی گاڑی میں. اب وہ یہ کہے کہ صاحب میں تو بڑی نیت اخلاص کے ساتھ لاہور جا رہا ہوں، لیکن طریقہ درست اس نے اختیار نہیں کیا. اگر وہ اس گاڑی میں بیٹھتا جو اسے لاہور پہنچاتی، وہ طریقہ اختیار کرتا جو اس کے لیے بنایا گیا ہے، تو یقیناً وہ لاہور پہنچ جاتا. ایک آدمی کام تو کر رہا ہے لیکن مدینے اس کی گاڑی نہیں پہنچتی، اس کی گاڑی ترکستان چلی جاتی ہے، کیونکہ نبی کا طریقہ اختیار نہیں کر رہا، چاہے جتنے بھی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہو. تو بہت سے لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، کافروں میں بھی ہیں. یعنی اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کافر مخلص ہو سکتا ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی کام وہ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ نبی کے طریقے اختیار نہیں کیا اس لیے وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. اور یہی کام مسلمانوں کا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان میں اخلاص تو پایا جاتا ہے لیکن صدق نہیں پایا جاتا، جس کے نتیجے میں وہ منزل پر نہیں پہنچ پاتے. بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے بالکل، بلکہ کہتے ہیں جی سارا مدار تو نیتوں پر ہے، انما اعمال بالنیات، لیکن اس کا استعمال غلط کرتے ہیں. یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حدیث ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت کے ساتھ ساتھ بھائی عمل بھی تو درست ہونا چاہیے. اگر کسی کا عمل ہی درست نہیں ہے، اب جیسے ایک صاحب فرما رہے تھے، لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ بھائی سوجی حلال ہے یا حرام؟ انہوں نے کہا حلال. اچھا بھائی چینی حلال ہے یا حرام؟ انہوں نے کہا وہ بھی حلال ہے. کہ بھائی اس میں کچھ اور ڈلتا ہے، گھی بھی ڈلتا ہے، تو وہ بھی حلال ہے یا حرام؟ کہ بھائی حلال ہے. جب ساری چیزیں حلال ہیں تو اس کو پکا کے کھانا حلال ہے یا حرام؟ کہ بھائی حلال. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی لوگ شبرات کے حلوے کو بدعت کیوں کہتے ہیں جب سب چیزیں حلال ہیں؟ تو بہت ہی اخلاص کے ساتھ وہ بنا رہا ہے سب کچھ، لیکن بھائی طریقہ نبی کا ہے یا نہیں یہ تو دیکھ لو. کہ آپ شبرات کا حلوہ بنا رہے ہو، حلوہ حلال ہی ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن طریقہ نبی کا ہے یا نہیں یہ تو دیکھو. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، آپ نے کہا کہ کہو کرو ایسا، کوئی ویسا بنانا چاہے تو بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں، بنا تھوڑی. اسی کو اس پہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی، اب ہمارے ہاں آج کل رسومات ہیں، تیجے کی رسم ہے، چالیسویں کی رسم ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ تیجہ کر لیا تو بھائی اس میں کون سے گناہ کی بات ہے؟ اس میں کچھ لوگوں نے بیٹھ کے قرآن شریف پڑھا تو بتائیے کیا گناہ کرنا ہے؟ جی گناہ تو نہیں. کچھ نے بیٹھ کے دانے پڑھ لیے سبحان اللہ الحمدللہ پر، گناہ نہیں، وہ گناہ بھی نہیں، تو پھر تیجہ بدعت کیوں ہو گئی؟ تو بات یہ اخلاص کے ساتھ تو کام کرنا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا ہے، اس میں ہمیں بھی شبہ نہیں ہے، لیکن طریقہ نبی کے مطابق نہیں ہے. تو اخلاص پایا جا رہا ہے لیکن صدق نہیں. نیت کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی درست ہو تب کہا جائے گا کہ یہ عمل صحیح. انما الاعمال بالنیات صحیح. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر ایک اور عالم ملے انہیں جن سے سلام دعا بھی تھی، جانتے تھے. برسبیل تذکرہ حضرت نے پوچھ لیا کہ بھی آپ نے رمی کس وقت کی؟ وہ اچھے خاصے ہٹے کٹے آدمی تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے. کہنے لگا کہ بھائی حضرت میں نے تو اپنا وکیل بنا دیا، بس اس نے کر لی، ہو گئی میری رمی. نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہیں کوئی عذر ہے، چل کے نہیں جا سکتے، تمہارے پیر میں تکلیف ہے، اٹھ کے نہیں جا، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے رمی کے لیے، تب تو ہے عذر، اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے وکالتن، لیکن اگر آپ تندرست ہو تو جب تک خود آپ جا کر رمی نہیں کرو گے رمی تو نہیں ہوگی. اس پر انہوں نے کہا جی بھائی انما الاعمال بالنیات، جی ہم نے تو کر دی، ہو گئی. حضرت فرمایا کہ بھائی پھر تمہیں وکالت کی کرنے کی یاد، سارے عمل یہیں بیٹھے بیٹھے کر لیتے کہ بھائی میں نے نیت رمی کی بھی کر لی، نیت ہو گئی، وکیل بنانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر نیت ہی سے سب کچھ کام ہوتے ہیں اور عمل نہیں کرنا پڑتا سنت کے مطابق، تو پھر یہیں بیٹھے بیٹھے رمی کی نیت کر لیتے کہ بھائی رمی ہو گئی، میں نے تو نیت کر لی، ہو گئی کبھی. اس لیے بعض لوگ اس حدیث کا غلط استعمال کرتے ہیں کہ انما مالا مالو بالنیات، کرتے ہیں غلط، کہتے ہیں جی نیت پر دار و مدار. بھائی نیت کے ساتھ ساتھ صدق بھی ضروری ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ درست ہو. اگر درست راستہ اختیار نہیں کریں گے تو خالی نیت سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ لاہور جانا تھا، بیٹھ گئے کوٹے کی ٹرین میں، بڑی اخلاص کے ساتھ بیٹھے، ٹکٹ بھی لیا، سب کچھ کیا، تو کیسے پہنچے گے لاہور جب آپ جا ہی نہیں رہے لاہور کی طرف؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اگر اختیار نہیں کرو گے بھائی، تو چاہے کتنے ہی اخلاص کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو درست نہیں. ایک صاحب کہنے لگے جی ہم تو نظر نیاز والے لوگ ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے ذرا مجھے بتا دیجئے. نظر کسے کہتے ہیں، نیاز کسے کہتے ہیں، ان دونوں کی تشریح کر دیجئے. وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، نظر کا بھی نہیں پتا، اسے نیاز کا بھی نہیں پتا. کہ اللہ کے بندو، بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے تم نے گھڑ لیا کہ یہ جناب اس کا منکر، وہ اس کا منکر، یہ اس کا منکر، اور آپ کو خود پتا نہیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. نظر تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اوفو نزورکم، اپنی نظروں کو پورا کرو. اب نظر کیا ہے کہ بھئی میرا یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ میں 3 روزے رکھوں گا. ہم بھی مانتے ہیں، بہت صحیح بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کام کر دے رکھیے 3 روزے. یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نظر، اس کے تو ہم بھی قائل. لیکن اگر کوئی ناجائز نظر مانے وہ کیسے جائز ہوگی؟ نظر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم یہ کام کرتے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، 10 پڑھیں گے، 10 روزے رکھیں گے، اس کو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایسا طریقہ اختیار کرے انسان کہ بھائی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، یہ نظر تو صحیح نہیں ہے. خود چادر چڑھانا کیا کیا ہے، اس کے بعد پھر اس نظر کا ماننا کیسا ہے، پورا کرنا ضروری ہے ہی. اس لیے جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک نظر بھی تو ٹھیک نہیں ہوگی. تو جائز طریقہ اختیار کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے اب میں نے کہا ہی بتائیے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، یہ سب کیا ہے؟ نیاز حسین کیا چیز ہے؟ نیاز ابو بکر کیوں نہیں ہے؟ نیاز عمر فاروق کیوں نہیں ہے؟ نیاز عثمان غنی کیوں نہیں ہے؟ نیاز علی کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے. نظر اللہ نیاز حسین کیا چیز ہے؟ اب بےچارے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. میں نے کہا پتہ کچھ نہیں ہے، خالی دیکھ امدار لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم بھی، بھیڑ چال چل رہی ہے کہ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. یاد رکھیے طریقے، یعنی طریقہ بھی درست ہو، نیت بھی خالص ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس کو کہتے ہیں نیت کا درست ہونا اخلاص، اور عمل کا درست ہونا صدق. تو صدق و اخلاص عام طور پر یہ لفظ بولے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کی اگر نیت صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاص مخلص، اور اس کا عمل بھی صحیح ہے سنت کے مطابق، یہ صدق ہے. تو صدق و اخلاص دونوں ضروری چیزیں. اس لیے میرے عزیزوں بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں برا نہیں لگ رہا، اب 40واں کرنا ہے. 40واں کیا چیز ہے بھائی؟ 40 دن کے بعد، 35 دن کے بعد، کسی مرنے پر 40واں کرا. ابھی ایک صاحب کے یہاں پرسوں ہی ایک صاحب نے مجھے بتایا، گلی ولی بند کر رکھی تھی، ماشاءاللہ تیجا تھا، لیکن انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ کیا ولیمے کی دعوت ہوتی ہو، راستے واسطے بند کر کے. تو ایک صاحب پیدل کہنے لگے، میں وہاں سے پیدل آیا، اتوار کے دن غالباً بیان میں آنا تھا، میں کہا میں پیدل آیا. میں نے کیوں کہ گلی بند ہے، راستے بند کیے میں وہاں پر دعوت ہو رہی. میرے بھائی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تیجا کیا یا آپ نے اس کا حکم دیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسالے ثواب ہے تو اس کے لیے تیجے اور 40ویں کی ضرورت ہے. جب جی چاہے کرو، جب جی چاہے کیجئے، اس سے انکار نہیں ہے، اسالے ثواب کا انکار نہیں. لوگ غلط طور پر بات پہنچاتے ہیں، غلط طریقے پر اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ صاحب تو اسالے ثواب کے منکر. یاد رکھیے اسالے ثواب کو کوئی منکر نہیں، ہم بھی الحمدللہ قائل ہیں. ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اسالے ثواب کرے گا تب بھی پہنچے گا. الحمدللہ کہہ دے، اللہ اکبر کہہ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لے، اور اس کا اسالے ثواب کرے جائز ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کو فقیر کو کھانا کھلا دے ثواب کی نیت سے تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے وقت مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب جی چاہے کریں. یہ 3rd دن کی قید یا 4th دن کی قید یا 40ویں دن کی قید یا سال کی قید برسی، یہ شریعت میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دن تم نے اپنی طرف سے لگا لیے بھائی، طریقہ نبی کا نہیں. چاہے تم کتنی ہی اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو، یقیناً ایک آدمی اپنے باپ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو اخلاص سے ہی کرے گا، لیکن یہ بھی دیکھ لے کہ صدق بھی پایا جا رہا ہے کہ نہیں. اخلاص تو ہے یعنی نیت ٹھیک ہے لیکن طریقہ درست نہیں. تو اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم صدق و اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو سر آنکھوں پر، یعنی طریقہ بھی درست نیت بھی درست، پھر آپ کیجئے اسالے ثواب، کوئی ممانعت نہیں. اچھا اس کے لیے پھر یہ عجیب بات ہے، بعض لوگ کھانا بنایا، اب جب تک اس پر نیاز کہتے ہیں کیا جی وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے فلاں فلاں سورتیں پڑھ کے ختم کرو. میرے عزیز ہو کو کھانا تو مطلقاً اگر آپ کسی کو کھلا دیں گے ثواب مل جائے گا، اس کے لیے اس کا پڑھنا ضروری نہیں. جس طرح صرف قرآن مجید کی تلاوت کر کے سبحان اللہ پڑھ کے الحمدللہ کہہ کے کوئی ثواب کرنا چاہے پہنچانا چاہے پہنچ جائے گا، اسی طریقے سے کوئی صرف کھانا پکا کے اس کو غربا میں تقسیم کر دے ثواب کی نیت سے تو بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. نیت بس ہونی چاہیے کہ بھئی کہ ہم اللہ کے لیے جو ہے تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، اچھی بات، کوئی حرج نہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ بھئی کوئی آدمی اگر اسال ثواب کے لیے کچھ آیتوں کا پڑھنا ضروری ہے تو کہ وہ آدمی کوئی سبیل لگاتا تو سبیل پر بھی بیٹھ کے پہلے کوئی پڑھا جاتا ہے کہ سبیل بنائیے بھائی اس نے، یا کوئی کنواں کھدوایا وہاں بیٹھ کے پہلے ختم کرے، ختم پڑھیں اس کے بعد پھر ثواب پہنچے. دیکھیے کنواں کھدوا لیا پانی لوگ پئیں گے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. آپ نے کسی کو کتاب پڑھنے کو دے دی یا اس کو دے دی کہ لو بھائی تم پڑھو عمل کرو، انشاءاللہ پڑھے گا عمل کرے گا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے کوئی کھانا بنا کے تقسیم کرتا ہے بس تقسیم کر دیا ثواب مل گیا، باقی ایکسٹرا اگر کوئی قرآن مجید پڑھ کے ثواب بخشتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں، طریقوں کو درست کریں، نیت کو درست کریں. صدق و اعمال یہ ضروری چیز ہے کہ آدمی کی نیت بھی درست ہو اور آدمی کا طریقہ بھی درست ہو، دونوں باتیں جب ملیں گی تو انشاءاللہ ہماری ٹرین، ہماری جو ہے ہمارا سفر منزل پر ہم اختتام پذیر ہو جائے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی مفقود ہوگی، اگر ایک آدمی صدق طریقہ تو صحیح ہے لیکن اخلاص نہیں. ایک آدمی مثلا سمجھیے بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں بیچ میں، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو مریض ہے اس کا دل خوش کرنا مقصود ہو، یہ بھی ٹھیک، کوئی حرج نہیں. تیسرا یہ کہ اس کا یہ ایک فریضہ ہے مسلمانوں کے ذمے، کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کی جائے، یہ نیت ہو تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ نیت ہو کہ صاحب عیادت میں نہیں کرنے گیا تو کل میں بیمار پڑوں گا تو یہ میری بیماری عیادت کے لیے نہیں آئے گا، اب ریاکاری ہو گئی. دیکھیے کتنا فرق ہے معمولی سے. اب آدمی سوچے کتنے لوگ ہیں کس نیت سے جاتے ہیں، اگر آپ کی پہلے درجے کی نیت ہے تو اعلی درجے کی عبادت ہے، اور اگر کسی مسلمان کا دل خوش کرنا مقصد ہے تو یہ بھی عبادت ہے کہ مسلمان کا دل خوش ہو. اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کریں، تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ہماری نیت یہ ہو جائے کہ صاحب اس لیے جا رہے ہیں کہ اگر نہیں گئے اور کل ہم بیمار پڑیں تو یہ نہیں آئے گا، اس لیے جا رہے ہیں، اب یہ ریاکاری ہو گئی. تو اس لیے میں نے کہا کہ نیت بھی درست ہو طریقہ بھی درست ہو. طریقہ تو یہاں درست ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں، تو دونوں میں سے ایک بھی چیز اگر مفقود ہوگی تو باعث اجر و ثواب نہیں ہوگی. اب آپ تمام کاموں کو اسی اس پر قیاس کر لیجئے، سارے کام جو بھی کر رہے ہیں. بعض اوقات لوگ بعض رسم اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یا اس کا باپ مر گئے اس نے تیجا نہیں کیا، اس کا باپ مر گئے اس نے چالیسواں نہیں کیا، سال آ گیا اس نے برسی نہیں کی. میرے عزیزوں کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ دیکھیں کہ ہندوؤں میں تو ہے، وہاں تو تیجا بھی ہے، پھر ساتاں ہے، پھر دسواں ہے، پھر بیسواں ہے، پھر چالیسواں ہے، وہاں ایک نہیں ہے، وہاں تو بہت ساری چیزیں. تو یاد رکھیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اول تو زندوں کو بھی ثواب بخشا جا سکتا ہے، مردوں کو بھی نفلی عبادتوں کا ثواب بخشا جا سکتا ہے. آپ ان کے حق میں دعا کیجئے مغفرت کی، بلا شبہ محتاج ہیں. دیکھیے ایک آدمی اگر ڈوب رہا ہوتا ہے تو ڈوبنے والے کو کہتے ہیں تنکے کا سہارا، اسی طریقے سے جو مر جاتا ہے مرنے والا دعائے مغفرت جب اس کے لیے کی جاتی ہے تو اس سے زیادہ وہ کسی بات سے خوش نہیں ہوتا کہ اس کے کسی عزیز نے اس کے لیے اسال ثواب کیا ہے یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کو تنکے کا سہارا مل گیا. تو ہم جو اسال ثواب کرتے ہیں یا ہم جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یقیناً یہ فائدہ پہنچاتی ہے اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو میں گھر پر نہیں تھا، تو یہ بتائیے کہ اب مرنے کے بعد میں انہیں کسی طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اور پھر یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، سب سے پہلے تو انسان خود محتاج ہے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دے. ولی والدی، اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. وللمومنین، اور اہل ایمان کی مغفرت فرما دی. تو دعائے مغفرت تو خود سکھائیے، دوسرے جگہ سکھائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کریں ماں باپ کے لیے، اے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا، ہم اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے، ایزا دینے والی چیزوں کو بھی نہیں ہٹا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، خود جو ہے گیلے میں سوئی ماں لیکن ہمیں سوکھے میں سلایا، خود بھوکی رہ لی لیکن ہمیں پیٹ بھر کے کھلایا، یہ سب قربانیاں ہیں ان کی، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، اے اللہ آپ ان پر ہم اس وقت رحم کیجیے. تو میرے عزیزو، ان سب چیزوں سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن بس جو کام کریں اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہم صدق و اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو سر آنکھوں پر، اور صدق و اخلاص نہیں ہے خدا نہ کرے، بس خدا نے کہ وہ منع تھوڑی کرتے ہیں. اور الحمدللہ اگر کوئی کرتا بھی ہے ٹھیک ہے، وہ عمل غلط ہے، لیکن الحمدللہ ہم ان سے نفرت نہیں کرتے. یاد رکھیے، کسی مسلمان سے نفرت کرنا جائز نہیں. جو لوگ مسلمانوں میں تفریق ڈالتے ہیں، کوئی مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے ہم اس سے نفرت کریں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. اس عمل کو آپ برا سمجھیے اور کوشش کیجئے کہ اس کا عمل درست ہو جائے، لیکن اس سے نفرت مت کریں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہو تو بیمار آدمی قابل رحم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اعمال غلط کر رہا ہے تو وہ بھی قابل رحم ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، لیکن اس سے خود نفرت مت کریں اور کوشش کریں کہ اس کی اصلاح ہو جائے. طریقے سے، محبت سے، پیار سے اس کو سمجھائیں، سمجھ جائے آپ نے حق ادا کر دیا، بس ختم. نہیں مانتا تو اس کی مرضی، اس پر اب ڈنڈا لے کے کھڑے مت ہو جائیں کہ صاحب تمہیں ایسا نہیں کرنا، ورنہ یہ اور نہ وہ، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. طریقے سے بات کو پہنچا دیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، کیونکہ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں. جتنی ہدایت ہمیں حاصل ہے اس سے زیادہ ہدایت کے درجات ہیں. ایک درجہ مثلا ہمیں حاصل ہے، لیکن اس سے اگلا ہمیں حاصل نہیں. ایک شخص کو وہ درجہ حاصل ہے، اس سے اگلا حاصل نہیں. اس لیے ہر آدمی کو ہدایت تو ہم ہر وقت محتاج ہیں. آدمی دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرے، لیکن اپنے آپ کو نہ بھولے. ہم تو ہر نماز میں کہہ دیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے. ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں. ہماری نماز ہی نہیں ہوتی اگر ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، تو امام اگر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے نفلوں میں خاص طور پہ، اور اسی طرح اگر علیحدہ تنہا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، اس میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھ رہا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ میرے عزیزو، بات کو سمجھ لینا چاہیے. بعض اوقات دین کی صحیح طریقے سے بات ہم تک پہنچی بھی نہیں ہوتی، یا دوسرے لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی بھی ہوتی ہیں. اچھا، عام طور پر لوگوں کو دین کی بیچاروں کو شدھ بدھ نہیں. ایک صاحب آئے کہ جی وہ استخارہ نکلوانا ہے. میں نے کہا بھائی استخارہ نکلوانا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی طوطے کی فال ہے؟ یہ فال تھوڑی ہے جس کو نکلوایا جاتا ہے. ایک جیسے جو ہے وہ لفافے بنا کے رکھے ہوئے، اس میں ہر بات کچھ نہ کچھ ایسی لکھی ہوئی ہے کہ جو دوسرے کے دل کو چھو لیتی ہے. اب طوطا میاں جاتے ہیں، اس کو ٹینڈ کر رکھا ہے بےچارا، وہ جاتا ہے ایک لفافہ لا کے پکڑاتا ہے، ہم بڑے خوش ہیں صاحب 5 روپے میں خوش ہوگا کہ بھائی اس نے تو قسمت کا حال بتا دیا پرندے نے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی سخت گناہ ہے فال نکلوانا، کیونکہ اس پر انسان یقین کر لیتا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا. اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ صاحب تمہارے لیے 13, 14, 15 تاریخ کی تاریخیں بڑی سخت ہیں، اس میں ذرا ہوشیار رہیں، دشمن سے ہوشیار رہیں، تمہارے لیے فلاں فلاں تاریخیں صحیح نہیں ہیں، ہاں فلاں تاریخ کو سفر کرو گے تو بہت اچھا ہے. تو جو چاہے اس میں لکھ دیں ان کی مرضی ہے، لیکن لکھتے ایسی باتیں جو سب پر پوری اتر جائیں. کہتا ہاں یار بات تو صحیح لکھی ہے اس میں. تو اس طرح کی باتیں ہیں. تو استخارہ کیا جاتا ہے، استخارہ نکلوایا نہیں جاتا، یاد رکھیے. اور استخارہ خود کرنا چاہیے. یہاں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف لوگوں سے، کوئی تسبیح گھما کے استخارہ کر رہا ہے، کوئی لوٹا گھما کے کر رہا ہے، مختلف طریقے اپنا رکھے اور سنت طریقوں کو چھوڑ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طریقہ بھی بتایا، اگر کوئی کرنا چاہے اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ بھی استخارہ ہے. پڑھ لیجئے، دن میں پڑھتے رہیے، 2-3 دن پڑھ لیجئے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے یہ ہوگا کہ جس کام کے لیے تم پڑھ رہے ہو اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو خود بخود اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا فرما دیں گے کہ وہ کام ہو جائے، اور اگر تمہارے حق میں بہتر نہیں تو خود بخود وہ دور ہوتا چلا جائے گا. اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ پڑھ لی. اور کسی اور کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اللہ جیسے باپ بیٹی کے لیے کر رہا ہے بیٹے کے لیے کر رہا ہے تو کہہ دے اللہم اغفر لہ واغفر لہ، بیٹی ہے تو کہہ دے اللہم اغفر لہا واغفر لہا، اور سب کے لیے کر رہے ہیں تو اللہم اغفر لنا واغفر لنا. مطلب صیغوں کا فرق کے ساتھ جمع واحد متکلم کے صیغوں کے استعمال سے جو ہے وہ دعا بدل جائے. تو آسان طریقوں کو چھوڑ کر ہم الٹے سیدھے طریقوں پہ جاتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے کر لیتے ہیں. خود کیوں نہیں کرتے بھائی؟ دین تو ہمارا بہت آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے خامخواہ. اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، کیا محض کوئی آدمی اس لیے استخارہ نہ کرے کہ اسے دعا نہیں آتی زبانی عربی؟ دو رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیں، بیٹھ کے اللہ سے اپنی زبان میں کہنا، یا اللہ مجھے فلاں فلاں کام ہے، ان دونوں کاموں سے میری سمجھ میں نہیں آتا میرے لیے بہتر کون سا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے میرے دل میں ڈال دیجئے، جو بہتر ہو وہ میں کام کر لوں، جو بہتر نہیں ہے میرے دل سے نکال دیجئے. تین دن کم سے کم کر لیں، دل میں جو بھی آ جائے اس کے مطابق عمل کر لیجئے، ورنہ تین دن میں اگر کچھ بھی نہ ہو طبیعت میں 7 دن تک کر لیجئے، اس کے مطابق جو ہے اگر دل میں کوئی بات آ جاتی ہے. اس میں بعض لوگوں نے مختلف باتیں دی، خواب دکھ جائے گا، خواب دیکھنا کوئی ضروری نہیں، حتیٰ کہ استخارے کے لیے سونا بھی ضروری نہیں، یاد رکھیں سوئے گا تو خواب دیکھے گا نا، جاگتے میں تو خواب شیخ چلی کو آتے ہیں، شیخ چلی جاگتے میں خواب دیکھتا ہے، لیکن انسان عام طور پہ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں. تو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے استخارے کے لیے سونا ضروری، ایسا کچھ نہیں، سونا بھی ضروری نہیں. آپ دن میں 2-3 مرتبہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، ایک دعا لمبی آتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، یہ پوری لمبی دعا ہے، اور اس میں اللہم ان کنت تعلم انہ ہذا الامر، امر کا لفظ آتا ہے، اللہ آپ اس کام کو جانتے ہیں، تو اس پہ اپنے مقصد کا دھیان رکھے بس، کہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں استخارہ. اگر آدمی کا دل مطمئن ہو جائے تو اللہ کا نام لے کے کر لیجئے، مطمئن نہیں ہوتا اس کام کو چھوڑ دیجئے، وہ خواب دیکھنا ضروری نہیں. اور اگر خواب دکھ جائے تو کسی صحیح عالم دین سے معلوم کر لیجئے کہ بھی میں نے استخارہ کیا تھا، یہ خواب دیکھا ہے تو میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، کیا ہے. تو بہرحال دین میں جو بھی طریقہ اختیار کریں، دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت. تو صدق و اخلاص یہ دو چیزیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ نیت بھی درست ہو اور طریقہ بھی درست ہو، جب یہ دونوں کام صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچنا آسان ہو جائے گا. اور خدا نہ کرے دونوں میں سے ایک بھی اگر مفقود ہوگا، یعنی اگر اخلاص نہیں ہے تو بھی درست نہیں، ریاکاری ہو جائے گی، اور طریقہ درست نہیں ہے تو بدعت ہو جائے گی، اسی کو بدعت کہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنا بدعت ہوتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب حضور کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے، کیا یہ بھی بدعت ہے؟ حضور کے زمانے میں فلاں چیز چھتیں نہیں ہوتی تھی پکی، کیا یہ بھی بدعت ہے؟ یا فلاں چیز نہیں تھی، چشمہ نہیں تھا آج لگا رہے ہیں، کیا بدعت ہے؟ کار نہیں تھی، کیا بدعت ہے؟ کہ بیوقوفی والی بات ہے. دنیا بھی ترقی سے شریعت نے روکا نہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن نے خود کہہ دیا کہ ایسی ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کرنی ہیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں. اور قرآن جب نازل ہو رہا تھا یقین اس وقت کاریں وغیرہ نہیں تھی، اس وقت جہاز نہیں تھے، لیکن قیامت تک کے لیے یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم جانتے بھی نہیں. اس زمانے کے اعتبار سے یہ آیت قیامت تک کے لیے کافی، جتنی بھی نئی چیزیں نئی ایجادات ہوں گی وہ اس آیت کے تحت آ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے جہاں ذکر کیا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی یہ غالباً 14 پارے میں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْخَيْلَ والبغال والحمیر، گھوڑے گدھے خچر، یہ اللہ نے پیدا کیا لتر کبوہا، تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ اور تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہو. ایک آدمی کے پاس 100 گھوڑے ہیں، 100 گھوڑے جب آ رہے ہوں گے اس کے تو اس کے لیے کتنی زیب و زینت کی بات ہے. یا جانور ہیں، ایک پورا گلہ ہے 100-200 گائے بھینسوں کا بکریوں کا، تو یقیناً بڑی خوبصورتی اس میں نظر آتی ہے اس کو، اس پہلے زمانے میں یہی مال ہوتا تھا. لتر کبوہا وزینہ، تمہارے لیے تاکہ یہ زینت کا سبب بھی بنے اور تمہارے لیے یہ بھی کہ تم اس پر سوار ہو، نقل و حمل کا کام لے سکو. اور آگے فرما دی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو اس زمانے کی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے ابھی. تو قیامت تک کے لیے یہ آیت ہمارے لیے رہنمائی کرتی. بہرحال اس وقت اس موضوع کو میں طویل نہیں کرتا، بس دو کاموں کو ہمیشہ یاد رکھیے، ایک اپنے اندر صدق پیدا کیجیے، ایک اخلاص. صدق کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ درست ہو، اور اخلاص کا مطلب نیت درست ہو. یہ دونوں باتیں صحیح ہو جائیں گی تو انشاءاللہ کام سارے درست ہو جائیں گے، اور دونوں میں سے کوئی ایک رہ گیا تو کام درست نہیں ہوگا. اس لیے نیت بھی درست رکھیے، طریقہ بھی درست رکھیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، گھروں میں ہیں تو بھی شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں داخل ہیں تو بھی انہیں شفا عطا فرما. اور اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مصائب کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار ہمارے پاس ہیں تو عافیت سے عطا فرما، ہم سے دور ہیں تب بھی انہیں عافیت عطا فرما. اے اللہ خیریں اور عافیتیں نصیب فرما، سلامتیاں عطا فرما، ہر شر و فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہر شر سے فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کے طالب ہیں، ہم سب کو عافیت نصیب فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے بہت سے نمازی یہاں سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اسی طریقے سے کسی کے عزیز اقارب رشتہ دار، ہمارے حکیم فاروق صاحب کی اہلیہ کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، ان کی بھی کے لیے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں. اسی طریقے سے ایک دو اور صاحبان ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اس وقت مجھے نام ان کا ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو بھی ہیں، یا اللہ جتنے جو بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کے اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائی عبدالرؤف صاحب جو ہمارے مسجد کے نمازی، ان کے بھائی کا کل انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے. اور ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، دو صحابہ، والدین، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری مسجد کے نمازی زعیم آفتاب صاحب جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے، خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.